الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. InshaAllah Ta'ala, Baqiyya Dua Ke Baad, Hazrat Mawlana Hanif Jalandari Sahib Damat Barakatuhumul Aliyah Ka Bayan Hoga, Hazrat Pakistan Me Wafaqul Madaris Ke General Secretary Hai, اور یوں ہی وہ خیر المدارس کے مہتمم بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی مزید باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان سے قبل پیش کروں گا, لہذا تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ضرور شرکت کرے, انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور بہت فائدہ ہوگا. آج کا چندہ جامعہ قاسم العلوم مراد آباد کا ہے. تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ضرور اپنے زکوٰۃ صدقات اور للہ سے تعاون کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت يا احد الصمد الذين كنتم. اللهم احفظنا من كل ما, اللهم ات نفوسنا تقواها وزكاها, اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صبرا, اللهم باقية كباقية, اللهم اغفر لنا كل شيء بقدرتك على كل شيء حتى نصر. برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئے. All brothers are requested to come close by. Inshallah ta'ala, the talk will be of great benefit regardless of whether we understand the Urdu language or not. So all brothers are requested to come close by. جو بھی حضرات بیان میں بیٹھنے والے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ قریب قریب تشریف لے آئے. انشاءاللہ تعالی حضرت کے ملفوظات سے مستفید ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی میں مولا جمیل ہنسرات صاحب کو دعوت دیتا ہوں, وہ سامنے آ کر کے ایک کلام پیش کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی, اپنا رنگ دکھا جاتی ہے, اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے, صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی. ظلم و ستم ہو, درد ہو, غم ہو, یا کوئی ہو رنج و علم, سارے تعلق رب سے جوڑو, کر دے گا وہ نظر کرم, کر دے گا وہ نظر کرم. تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ذکر حق کی، فکر حق کی، سچ لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے۔ ذکر حق کی، فکر حق کی، سچ لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے۔ معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، حق سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ۔ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں۔ خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی زانو میں تلمذ ارشد آن ٹکاتا ہے، ارشد آن ٹکاتا ہے۔ زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے مل جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔
جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض حضرات نے جواب دیا سلام کا، بعض نے نہیں دیا، تو میں دوبارہ کرتا ہوں تاکہ سب سلام کا جواب دے دیں اور واجب ہر ایک کا ادا ہو جائے۔ اگرچہ یہ واجب علی الکفایہ ہے، لیکن اگر ہر ایک ادا کر لے تو اس سے زیادہ اس کو اجر ملے گا۔ جیسے نماز جنازہ ہے تو فرض کفایہ، کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو نماز جنازہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس اجر اور ثواب اور عبادت میں شریک ہو جائے۔ اسی طرح سلام کا جواب مجلس میں کیا جائے تو بعض لوگ بھی جواب دے دیں تو واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہر ایک اس جواب کو دے کر واجب پر عمل کا ثواب حاصل کر لے تو زیادہ اچھی بات ہے. اور ویسے بھی سلام کی عادت ڈالو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. فرمایا جو سلام میں کنجوسی کرتا ہے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، کوئی طاقت خرچ نہیں ہوتی، اور تین دعائیں دے دیتا ہے اور تین دعائیں لے لیتا ہے. اس لیے اس کو اپنا معمول بناؤ، اس سنت پر عمل کرو. اور اس کی بجائے آج کل ہم کہتے ہیں ہیلو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون. اس کے اندر وہ بات نہیں ہے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں. اسلام کی تعلیم بھی ہے، تین دعائیں ہیں، نہ معلوم کس کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں. دعا دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی اور پیس ہو، رحمت ہو، برکت ہو. وہاں تو گڈ مارننگ میں تو صرف صبح کے لیے آپ نے دعا کی نا، اچھے جذبات کے اظہار کیے، شام کے لیے، دوپہر کے لیے، رات کے لیے تو نہیں کیا. اور پھر صرف صبح کے لیے کیا السلام علیکم میں، یہ کہ پوری زندگی کے لیے دعا دے دی، قبر کے لیے بھی دعا دے دی، آخرت کے لیے بھی دعا دے دی، کہ دنیا میں بھی سلامتی، قبر میں بھی سلامتی، اور آخرت میں بھی سلامتی. یہاں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، عالم آخرت میں بھی رحمت. یہاں بھی اللہ برکت دے اور وہاں بھی برکت دے. تو اس لیے اپنے بچوں کو سکھایا کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بازار جاتے تو ہر دکاندار کو روزانہ صبح جا کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جواب دیتے وعلیکم السلام. تو ایک دن خادم نے، غلام نے کہا کہ حضرت آپ نہ کچھ خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں، کوئی آپ کو کاروبار تو کرنا نہیں ہوتا، نہ آپ کوئی وہاں پر جا کے کوئی چیز لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، تو کیا کرنے ضرورت ہے بازار جانے کی؟ فرمایا ہم کچھ بیچنے اور خریدنے نہیں جاتے، ہم تو سلام کرنے جاتے ہیں، ہم تو دعا دینے جاتے ہیں، دعا لینے جاتے ہیں. تو اس لیے گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، گھر سے نکلو تو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو ملو تو سلام کیا کرو، نان مسلم کو بھی ملو تو اس کو بھی کہو سلام علی من اتبع الہدا. یاد کر لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا تو آپ نے اپنے نام اور بسم اللہ کے بعد یہ لکھا سلام علی من اتبع الہدا، اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تو اس لیے جہاں غیر مسلموں کو ملو تو کہا کرو سلام علی من اتبع الہدا. یہ ایک طرح کی آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور جہاں مسلمانوں کو ملو تو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گھر جاؤ، کوئی بھی گھر میں نہ ہو تب بھی سلام کر کے داخل ہو. وہ جواب دینے والے کوئی نہیں ہوں گے تو فرشتے جواب دیں گے. اس لیے اب میں دوبارہ سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جس نے سلام کا جواب دیا ہے وہ آگے ہو جائے، وہ اپنی جگہ سے ہلے تھوڑا سا، پتہ چلے گا کس نے جواب دیا یا نہیں. اور نوجوان تو ٹیک نہ لگائیں، بوڑھے لگا لیں، اس لیے کہ نوجوان اگر ٹیک لگائے گا سہارا دیوار کا تو اس کی تو جوانی سوالیہ نشان پڑ جائے، بن جائے گی کہ آیا وہ نوجوان بھی ہے یا نہیں ہے، وہ جوان بھی ہے یا نہیں. جزاکم اللہ. الحمدللہ، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد نور الاسلام بریڈفورڈ برطانیہ میں آج پہلی مرتبہ حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی قدر کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما دیں اور پھر اللہ تعالی اسے قبول بھی فرما لیں اور ہماری بخشش کا، مغفرت کا اور نجات کا اور جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا اس مہینے کو ذریعہ اور سبب بنا دیں. وقت چونکہ مختصر اور شارٹ ہے، اس لیے لمبی گفتگو کی بجائے کوشش ہوگی کہ مختصر گفتگو ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ ہماری سالانہ روحانی ایمانی تربیت کا، ٹریننگ کا مہینہ ہے. گویا آج کل ہم ایک ورکشاپ میں ہیں، ایک ہماری روحانی تربیت ہو رہی ہے. رمضان المبارک میں ہر سال اللہ تعالی ہمیں کچھ میسج دیتے ہیں، کچھ پیغام دیتے ہیں. اس ماہ مبارک کی منفرد اور خصوصی اور سب سے بڑی عبادت دو ہیں، ایک روزہ اور ایک تراویح. اس وقت میں جو گفتگو ہے وہ روزے کے مقصد کے حوالے سے ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ اور تمہیں تقوی کی دولت مل جائے اور نعمت تقوی سے تم سرفراز ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم ارشاد فرمائے یا جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرمائے اور اس کی حکمت اور اس کے مقصد کو بیان نہ فرمائے، تب بھی بحیثیت اللہ کے بندے کے اور حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کوئی حکم دے اور یہ نہ فرمائے کہ یہ حکم میں کیوں دے رہا ہوں، تب بھی ہم پابند ہیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں. سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی بات ارشاد فرمائے اور یہ نہ فرمائے کہ میں یہ بات تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی حکمت کیا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے. اگر سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان نہ فرمائیں، تب بھی ہم بحیثیت امتی اس بات کے پابند ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اپنے بہت سے احکام کے مقصد اور حکمتیں بیان کر دی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بہت سے ارشادات کی حکمتیں اور مقصد بیان فرما دیے اور بہت سے شریعت کے احکام کے مقصد اور حکمت علماء کرام نے بیان کر دیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں اپنے ایک صحابی حضرت ظاہر کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں. یہ ایک ولیج میں اور گاؤں میں مدینہ منورہ سے باہر دیہات میں رہتے تھے اور دیہات کی چیزیں لا کر شہر مدینہ میں بیچا کرتے تھے اور شہر مدینہ کی چیزیں لے جا کر اپنے گاؤں میں وہاں پر فروخت کیا کرتے تھے، وہاں کی چیزیں یہاں، یہاں کی وہاں. عام طور پر شہر کی چیزیں الگ ہوتی ہیں، گاؤں اور دیہات کی الگ ہوتی ہیں. تو یہ مدینہ منورہ کے بازار میں بیچ رہے تھے اپنا سامان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور حضور علیہ السلام نے بے تکلفی میں اور محبت میں آ کر پیچھے سے ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. اب پیچھے حضور علیہ السلام ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پیچھے سے رکھ دیے. اب ان کو پتہ نہیں کہ کون ہے، تو کہتے ہیں کون ہے، کون ہے، کون ہے، میری آنکھوں کو کیوں آپ نے ہاتھ رکھ لیے، چھوڑو چھوڑو. حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کیا، آنکھ کے کناروں سے ان کو نظر آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب یہ پتہ چلا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب یہ کوشش کرنے لگے کہ حضور مجھ سے الگ نہ ہو، اپنی کمر کو حضور کے نبوت والے سینے کے ساتھ لگانے لگ گئے اور پیچھے ہونے لگ گئے. تاکہ جتنی دیر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا چھونا نصیب ہو جائے، مس مل جائے، تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ جب تک پتہ نہیں تھا تو کہہ رہے تھے کس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، کیوں میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، لیکن جب محسوس ہوا کہ حضور علیہ السلام ہے تو اپنی کمر حضور کے سینہ مبارک کے ساتھ لگانے لگ گئے۔ کیا یہ خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام کے جسم نبوت کو چھونا نصیب ہوا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے۔ اس لیے غالباً ایک جگہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جتنی بھی ریاضتیں، مجاہدے اور عبادتیں رکھ لو، عمر بھر روزے رکھو، ساری رات نوافل پڑھو اور صدقہ خیرات کرتے رہو، تلاوت اور ذکر کرتے رہو، اللہ کے ولی بن جاؤ گے، صالح اور متقی بن جاؤ گے، گناہ سے بچو گے، اور ساری زندگی کوئی حدیث کی خدمت کرے محدث بن جائے گا، قرآن کریم کے ترجمے کو بیان کرے اور علوم قرآن پر محنت کرے مفسر بن جائے گا، جس فن میں بھی محنت کرے گا اس فن میں ماہر ہو جائے گا، لیکن تم صحابی نہیں بن سکتے، صحابی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور انہوں نے آسان انداز میں یہ سمجھایا، فرمایا یہ تو بتاؤ کہ تم جتنی بھی ریاضتیں، عبادتیں، مجاہدے کر لو، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، وہ کان کہاں سے لاؤ گے جن کانوں نے خود زبان نبوت سے اللہ کا قرآن سنا ہو اور حضور علیہ السلام کی احادیث سنی ہو، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو حضور علیہ السلام کے نبوت والے ہاتھ کے ساتھ لگے ہوں، وہ جسم کہاں سے لاؤ گے جو حضور علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہوں، وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو حضور کے ساتھ تبلیغ اور دعوت اور جہاد کے اندر گئے ہوں اور جو حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے ہوں۔ اس لیے تم سب کچھ کر لو، یہ نہیں لا سکتے، تو اس لیے تم صحابی تو کیا، صحابی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرت ظاہر نے جب یہ بات دیکھی کہ حضور ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ میری کمر، میرا جسم حضور کے مبارک جسم کے ساتھ لگا رہے، اس جسم کے ساتھ جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اس جسم اطہر کے ساتھ میرا جسم مبارک لگا رہے، میرا جسم لگا رہے اس مبارک جسم کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ظاہر بادیتنا ونحن حاضروہ، یہ ہمارا صحابی، یہ ہمارا ولیج اور گاؤں اور دیہات ہے اور ہم اس کا شہر ہیں۔ یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ جب وہ گاؤں سے آتے تھے مدینہ پاک میں تو حضور علیہ السلام کے لیے مدینہ منورہ کے گفٹ لاتے تھے، مدینہ منورہ میں حضور کے لیے ہدیے لاتے تھے، اور عام طور پر گاؤں اور ولیج کے ہدیے کیا ہوتے ہیں، وہاں سبزیاں ہوتی ہیں، ترکاریاں ہوتی ہیں، باغات ہوں تو پھل وغیرہ ہوتے ہیں، کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، دیسی گھی ہوتا ہے، خالص دودھ وہاں سے مل جاتا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے لیے بطور ہدیہ لاتے تھے۔ اور جب وہ جانے لگتے مدینہ پاک سے تو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے تحفے ان کو دیا کرتے تھے۔ مدینہ پاک میں کھجوروں کے باغات تھے، آپ کھجوریں دیتے ہوں گے یا کوئی اور چیز دیتے ہوں گے، تو رسول اللہ ان کو شہر کے ہدیے اور وہ گاؤں کے ہدیے دیتے تھے۔ اس سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہمارا گاؤں ہے، یہ ہمارا ولیج ہے، اور ہم اس کے سٹی اور شہر ہیں، یہ ہمارے لیے گاؤں کی چیزیں لاتے ہیں، ہم ان کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں وہ بیچ رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا جو تہبند ہے وہ ان کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، ٹخنوں سے نیچے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفع ازارک، اپنے تہبند کو اٹھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم کوئی بھی کرتا پہنے وہ اتنا لمبا نہ ہو کہ ہمارا ٹخنا اور ٹخنوں سے نیچے چھپ جائے، ہم پینٹ پہنے تو وہ بھی ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے، ہم شلوار پہنے وہ ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے، ہم لنگی باندھے وہ ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے، ٹخنا اور اس کے نیچے پاؤں کا حصہ یہ نظر آنا چاہیے، اس کو ڈھانپا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر کپڑا پہنا۔ ہاں سوکس آپ پہن سکتے ہیں، یہ اوپر والے کپڑے کی بات ہے، تو آپ مجھے کہیں گے حضرت آپ نے تو جرابے پہنی ہوئی، اتار دو اس کو، تو وہ یہ جو کپڑا ہے یہ میرا یہاں تک ہونا چاہیے، وہ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کا ٹخنا اور نیچے کا حصہ یہ چھپا ہوا ہوگا، یعنی اوپر کی لنگی اور اس کا پینٹ اور اس کے جناب والا کرتا نیچے تک ہوگا، تو اس کا یہ پاؤں کا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الیہم، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف محبت اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ تو اس لیے اپنے خیال کیا کرو اس کا، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ دین جاننے والے بھی اس کا پرواہ نہیں کرتے، بہت سے مساجد کے ائمہ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو اس بات کا خیال رکھا کریں، حضور علیہ السلام نے حضرت ظاہر کو فرمایا ارفع ازارک کا، اپنے تہبند کو اوپر کر لو، اور آگے پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، فإنه انقى وابقى، دو حکمتیں وجہ بیان فرما دیں۔ فرمایا اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ تمہارا کپڑا صاف ستھرا رہے گا، اور اگر تمہارا کپڑا نیچے لٹک رہا ہوگا، مٹی میں لگے گا، زمین کے اندر لگ رہا ہوگا، اور کہیں پر خدا نخواستہ کوئی کیچڑ ہوا، کوئی گند پڑا ہوا، وہ غلاظت اور گندگی تمہارے کپڑے کو لگ جائے گی، کپڑا میلا ہو جائے گا۔ جبکہ اسلام دین طہارت ہے، پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیتا ہے، اور انسان کو چاہیے وہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھے۔ ظاہر ہے کہ جس کا کرتا یا لنگی یا جس کی شلوار نیچے ہوگی تو بتائیے راستے کی مٹی اور گرد و غبار لگے گا کہ نہیں لگے گا، اور اگر کوئی وہاں پر غلاظت گندگی ہے اس کے بھی لگنے کا خطرہ ہوگا۔ تو فرمایا اب وجہ بھی بیان نہ بیان فرماتے، اتنا کہہ دیتے کہ تہبند اٹھا لو، تب بھی حضور کی بات ماننا ضروری ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، حکم ہے اللہ کا، لیکن حضور نے آگے وجہ بھی بیان فرما دی، فرمایا کہ بھی اس سے تمہارا کپڑا صاف رہے گا۔ دوسری حکمت وجہ یہ بیان فرمائی، وہ اب کا، اس طرح تمہارا کپڑا دیر پا ہو جائے گا، جلدی پھٹے گا نہیں، اس لیے کہ جب زمین پر لگے گا تو رفتہ رفتہ یہ حصہ آپ کے کپڑے کا یہ خراب ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور جلدی آپ کی یہ چیز پھٹ جائے گی، اور یہ خراب ہو جائے گی اور پھٹ بھی جائے گی۔ تو ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ خراب ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جلدی ہے پھٹ جائے گی۔ حضرت ظاہر نے جواب میں کہا انما ہیا بردت ملحا، انہوں نے پہلی وجہ کا تو جواب نہ دیا کہ اس میں صفائی ہے، دوسری وجہ کا جواب دیا، کہا رسول اللہ اگر میری یہ چادر پھٹ گئی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک لٹھے کی معمولی کپڑے کی چادر ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ پھٹ جائے گی اور جلدی ختم ہو جائے گی تو ہم چینج کر لیں گے، بدل لیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو میں نے ان کو حکمت بیان کی یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو رسول اللہ نے بات کو بدل دیا، اور بات جو بدلی وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے بات بدل دی، اور اس سے ایک پیغام سبق یہ بھی ملا کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ بات کو تبدیل کر دیں، آپ بات کو چینج کر دیں۔ اس کے بھی کئی واقعات ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خدائی کے دعوے دار بادشاہ کے سامنے بات بدل دی تھی کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، اس نے جو کیا تو آپ نے بدل دیا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج لاتا ہے، تو مغرب سے، تو بات کو بدل دو۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا ظاہر اما لکا فی اسوتن، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم اس طرح پر لنگی اور تہبند کو باندھو اور وہاں تک باندھو جہاں تک تمہارا نبی باندھتا ہے، جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نیت کر لو کہ ہم نے انشاءاللہ داڑھی رکھنی ہے، اپنے چہروں پر سنت کا نور چمکانا ارادہ کر لو، ارادہ کرو اپنے دل میں، جب اللہ توفیق دے دے، اور کچھ نہ ہو تو یہ تو ہو کہ میں نے اپنی شکل حضور علیہ السلام کی شکل کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے چہرے پر بھی حضور کی سنت کا نور آ جائے۔ اور دلائل چھوڑو، امالک فی اسوتن، حضور علیہ السلام نے فرمایا ظاہر کیا میری زندگی میں اور میرے انداز میں تمہارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے کہ تم مجھے فالو نہیں کرو گے؟ تو جب حضرت ظاہر نے حضور کی طرف دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے فالو کرو، تو دیکھا تو حضور علیہ السلام کی جو لنگی تھی وہ آدھی پنڈلی، ہاف پنڈلی تک تھی۔ تو جب یہ دیکھا کہ میرے محبوب پیغمبر کا یہاں تک ہے، تو حضرت ظاہر نے فوراً اپنی لنگی کو اوپر کر لیا۔ تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اگر اللہ اور اس کا پیغمبر کوئی حکم دیں اور اس حکم کا مقصد بیان نہ کریں، تب بھی ہم پابند ہیں کہ اللہ کے اس حکم پر اور حضور کے فرمان پر عمل کریں، اور اگر وہ اس کی حکمت اور مقصد کو بیان کر دیں تو یہ تو ان کی نعمت ہے، ان کی عنایت ہے، یہ ان کی شان کریمی اور رحمت ہے کہ انہوں نے ایک حکم دیا اور اس حکم کی آگے ریزن بھی اور وجہ بھی اور اس کا مقصد بھی اور اس کی حکمت بھی اللہ بیان فرما دیں، حضور بیان فرما دیں۔ چنانچہ یہاں جب اللہ نے روزوں کا حکم دیا رمضان کے، تو ساتھ اللہ نے اتنا نہیں کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مگر آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اس روزے سے مقصد بھوک اور پیاس کی ٹریننگ نہیں ہے، بھوک اور پیاس کی مشق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے. اللہ کی شان تو کھلانا ہے، اللہ کی شان تو پلانا ہے. اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، رزق سے روکتا نہیں ہے. تو ہمارے روزے کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کی مشق کرانا یا ٹریننگ کرانا نہیں ہے، یہ تو شکل اور صورت ہے، روح اور حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. اور وہ یہ کہ ہم روزہ تمہیں اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو بس آج بریڈ فورڈ کے مسلمانوں اس سوال پر غور کرنا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا ہے کہ روزے کا جو مقصد تقویٰ ہے، یہ روزے سے کیسے حاصل ہوتا ہے، روزے کا اس مقصد سے کیا جوڑ ہے، کیا لنک ہے اور کیا ربط ہے. ہم بھوکے اور پیاسے رہے تو اس سے متقی کیسے بن گئے؟ صبح سے شام تک ہم نے کھایا پیا نہیں، بیوی کے قریب نہیں گئے، متقی کیسے ہو گئے، تقویٰ کیسے آ گیا؟ اس سوال کو سمجھیں تاکہ قرآن کی یہ آیت اور اللہ کا یہ حکم بھی سمجھ میں آئے اور اس حکم کی حکمت بھی سمجھ میں آ جائے اور جو مقصد اللہ نے بیان فرمایا وہ بھی سمجھ میں آ جائے. اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کی تعریف کیا ہے. آپ نے بارہا یہ لفظ سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ لفظ تقویٰ فرما رہے ہیں. شروع میں ہی فرمایا ہدل للمتقین، یہ قرآن کی سورتوں کا تاج ہے تقویٰ. تو تقویٰ کہتے کس کو ہیں، یہ سوال کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں. اور یہ سوال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنے جاننے کے لیے نہیں کیا، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کیا، مجلس میں موجود لوگوں کے لیے کیا، تاکہ پھر بعد میں بھی بات آگے چلی جائے گی. بعض اوقات سوال کرنے والا اپنے لیے سوال کرتا ہے اور بعض اوقات وہ سوال کرنے والے کو تو علم ہوتا ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ سوال لوگوں کے لیے کرتا ہے تاکہ تمام لوگ سن لیں گے، سوال میں کروں گا، جواب مجمع میں آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا. جیسا میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک صاحب سفید کپڑوں میں آئے اور حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے جواب دیا، جواب سننے کے بعد کہا آپ کا جواب درست ہے. پھر پوچھا اسلام کی تعریف کیا ہے، حضور نے جواب دیا، انہوں نے کہا آپ کا جواب درست ہے. تیسرا سوال کیا احسان کس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان کا آپ کا جواب درست ہے. چوتھا سوال کیا قیامت کب آئے گی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جتنا تمہیں پتا ہے اتنا مجھے نہ آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم، یہ اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی. پانچواں سوال یہ کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، چلے گئے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے جو تمہاری موجودگی میں مجھ سے سوالات کر رہے تھے اور میں جواب دے رہا تھا، گیا صلی اللہ، ہمیں نہیں پتہ چلا کون تھے. یہ مدینے میں رہتے ہوتے تو کبھی ملاقات ہوتی، چھوٹا سا شہر ہے، جان پہچان ہوتی، یہ تو ہم پہچانتے نہیں تھے، معلوم ہوتا ہے دور سے آئے ہیں، مگر ان کے جسم اور کپڑوں پر کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی مٹی نہیں. اس زمانے میں پہاڑوں جنگلات کا پیدل اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو لمبے سفر سے دور سے آئے ہوتے تو کوئی سفر کے نشانات ہوتے، معلوم ہوتا یہیں سے رہتے ہیں کہ. پھر آپ سے سوال کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں، اور آپ جواب دیتے تھے تو یہ کہتے تھے آپ کا جواب درست ہے، اس سے معلوم ہے ان کو پہلے سے پتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا چلا، ہم نہیں سمجھ سکے یہ کون ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان نہیں تھے، یہ انسانوں کی شکل میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ آئے کیوں تھے، تاکہ تمہیں تمہارا دین بتائیں، لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں، تمہارے دین کے بنیادی چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوالات کریں گے، میں جواب دوں گا. یہ تو جانتے ہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ تمام باتیں جانتے ہیں، یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے آئے تھے. تو کبھی سوال کرنے والا اپنے لیے کرتا ہے، اس کو حدیث جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، جو قرآن کی سورہ فاتحہ وہ ام الکتاب ہے اور حدیث جبرائیل علیہ السلام ام السنہ ہے، خلاصہ ہے تمام احادیث مبارکہ، جیسے سورہ فاتحہ خلاصہ ہے تمام قرآن کریم کا. تو فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے سوال اپنے لیے کیے تھے یا صحابہ کو آگاہ کرنے اور بتانے کے لیے کیے تھے؟ بولو تو صحیح. حضور علیہ السلام سوال جواب کیا کرتے تھے اور حضرت نے بتایا ہمارا وفاق المدارس سے تعلق ہے اور وفاق المدارس کا کام ایگزام ہے, امتحان لینا ہے, اور امتحان میں سوال جواب ہوتے ہیں, اس لیے ہماری عادت ہے سوال جواب کی. ویسے بھی سوال کرنا حضور کی سنت اور جواب دینا صحابہ کی سنت ہے. سوال جواب سے بات ذہن میں بیٹھ بھی جاتی ہے, متوجہ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے لیے سوال کیے تھے یا صحابہ کے لیے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پوچھ رہے ہیں تو ابی بن کعب سے تقویٰ کس کو کہتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ کیا وہ تقویٰ کی حقیقت نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ تقویٰ کا معنی اور مطلب اور مفہوم نہیں جانتے تھے؟ وہ تو خود مجسم تقویٰ تھے, وہ تو سر سے پاؤں تک تقویٰ تھے, وہ تو امام المتقین تھے. اور ان کا تقویٰ تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جس دن میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا اور حضور کے دامن سے وابستہ ہوا, غلامی رسول میں آیا, وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا, میں عمر بن خطاب نے اپنے لیفٹ سائیڈ کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ, بلند آواز سے کہو سبحان. آپ ٹھنڈے لوگ ہیں, ٹھنڈا ملک ہے, ہم گرم لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں. آپ پاکستانی بھی ہندوستانی بھی یہاں آ کر ٹھنڈے ہو گئے. تو بتائیے ایسا تقویٰ, سبحان اللہ. آپ اور میں اپنی زندگی کے بارے میں بالغ ہونے کے بعد سے, اس کو چھوڑو, کیا ہم اپنے ایک مہینے, ون ویک, ون ڈے کے بارے میں, ون آور کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے اس ایک گھنٹے میں, ایک دن میں کوئی گناہ نہیں کیا, میری آنکھ نے, میرے کان نے, میری زبان نے, اور میرے دل و دماغ نے, اور میں نے کسی کی غیبت نہیں کی, چغلی نہیں کی, میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں, میں نے کوئی غلط بات سنی نہیں, میں نے اپنے موبائل میں کوئی تصویر دیکھی نہیں؟ کیا ہم اپنے ایک گھنٹے کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا؟ یہ گناہ لکھتا ہے, یہ نیکیاں لکھتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون آور, ون ڈے, یا ون منتھ, یا ون ویک, یا ون ایئر کے بارے میں نہیں, اپنی پوری ایمانی زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس دن سے مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے لیفٹ سائیڈ کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا. یہ ہے تقویٰ, قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا. چلانا تو بعد کی بات ہے, میں نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا. گناہ کرنا تو ارادہ کرتا تو وہ قلم اٹھاتا, میں نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا. کفر اور شرک چھوڑا تو گناہ بھی چھوڑ دیا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کیا تقویٰ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. یمن سے ایک عورت مدینہ منورہ میں گئی, صبح کے ٹائم مارننگ میں پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر گئی. حضرت عمر کی وائف نے ایک کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی بچھا دی, کہا اس پر بیٹھ جاؤ. بیٹھنے لگی تو کھڑی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے کہا کیوں نہیں بیٹھی؟ کہا یہ گیلی ہے. کہا تمہارا خیال ہوگا کہ رات کو کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا, یہاں بچہ سویا ہوگا اور اس کے پیشاب سے یہ گیلی اور ناپاک ہے, یا پانی گر گیا ہوگا, تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے. سنو, نہ کسی بچے نے پیشاب کیا, نہ کوئی پانی کا گلاس یہاں رکھا گیا اور اس کا پانی کوئی گرا. یہ تو رات کے آخری حصے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں, یہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی اور تر ہوئی, یہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی اور تر ہوئی. اللہ ہمیں بھی ایسا تقویٰ نصیب فرمانے. میں کہا کرتا ہوں کہ تقویٰ کو بھی ان لوگوں پر ناز ہے, تقویٰ کو بھی صحابہ پر ناز ہے. اور اس لیے کہ ان کے ساتھ تقویٰ لگایا کس نے تھا؟ اللہ کہتا ہے میں نے لگایا, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. تو تقویٰ کو بھی فخر اور ناز ہے حضور علیہ السلام کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر. تو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے. ابی بن کعب نے جواب میں کہا امیر المومنین پہلے میرا ایک سوال ہے, آپ جواب دیں پھر میں جواب دیتا ہوں. آپ نے کسی ایسی سڑک پر, راستے پر سفر کیا جس کے دائیں بائیں کانٹے دار درختوں, جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہاں. کہا کیسے کیا؟ کہا بچ بچ کے, کہیں ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے, ادھر سے نہ لگ جائے, کپڑے نہ پھٹ جائیں, جسم میں زخم نہ ہو جائیں, بہت بچ بچ کے, دیکھ دیکھ کے میں نے سفر کیا. فرمایا اب سنو, تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کی سڑک پر اور موٹر وے پر قبر کی طرف جاتے ہوئے اور آخرت کی طرف جاتے ہوئے اس طرح بچ بچ کے سنبھل سنبھل کے زندگی گزارنا کہ کہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. معصیت کا کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، بچ بچ کے چلنا، سنبھل سنبھل کر چلنا، علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا کہ اس کام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، یہ میں اگریمنٹ کر رہا ہوں، یہ بزنس کر رہا ہوں، یہ شاپ بنانے لگا ہوں، فلاں میرا پارٹنر ہے اس کے ساتھ میرا یہ بات طے ہو رہی ہے، یہ کہیں اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، یہ کہیں قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. تو سنبھل سنبھل کر، علماء سے پوچھ پوچھ کر چلنا اور گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کا نام تقویٰ ہے. خلاصہ کیا نکلا کہ تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام. اب اگلا سوال، گناہ سے بچاتی کون سی چیز ہے؟ گناہ سے بچانے والی سب سے مؤثر چیز اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. آپ ذرا اپنی زبان سے کہہ دیں، گناہ سے بچانے والی سب سے مؤثر چیز لا اور قانون. وہیں پر گناہ سے بچائے گا جہاں لا اور قانون کا خطرہ ہوگا. یہ کیمرہ ہے نا، جہاں کیمرہ لگا ہوگا وہاں میں بڑی احتیاط کروں گا، کہیں کیمرے کے اندر نہ آ جاؤں، واچ نہ کر لے، اور جہاں کیمرہ نہیں ہوگا. آپ لوگ کئی جگہ پر گاڑی چلاتے ہیں نا، تو وہاں سے آپ جناب سپیڈ دے دیتے ہیں. تو میں نے رات ایک دوست کو کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہاں سے تو نے سپیڈ تو کہیں بک نہ ہو جائے. اس نے کہا حضرت میں روز گزرتا ہوں، یہاں کیمرہ نہیں ہے، اگلے چوک پر کیمرہ ہے، وہاں میں سپیڈ کم کر لوں گا، یہاں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ قانون انسان کی سپیڈ کم کرتا ہے، خلاف ورزی سے روکتا ہے جہاں قانون کا ڈر ہو، اور جہاں قانون کا ڈر نہ ہو وہاں نہیں روکتا. تو قانون کہیں ہے کہیں نہیں، پولیس کہیں ہے کہیں نہیں، آرمی کہیں ہے اور کہیں نہیں، مگر اللہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر وقت جگہ واچ کرتا ہے. تو اس لیے دنیا کا کوئی قانون اور فورس کسی کو جرم سے اور کرائم سے نہیں روک سکتی. اگر روک سکتا ہے تو اللہ کا ڈر اور اللہ کی معیت اور اللہ کا خوف روک سکتا ہے. میں بند کمرے میں بھی ہوں گا تو بند کمرے میں بھی میں اللہ سے ڈروں گا کہ اگرچہ وہاں میرے ماں باپ یا کوئی نہیں ہے، مگر اللہ تو ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. اللہ تمہارے ساتھ، تم دو ہوتے ہو نا، تیسرا اللہ ہوتا ہے، تین ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم چار ہوتے ہو پانچواں اللہ ہوتا ہے، تم ایک ہوتے ہو دوسرا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. جہاں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ماں باپ ہر جگہ نہیں ہے، استاد ہر جگہ نہیں ہے، شیخ ہر جگہ نہیں ہے، قانون اور لا ہر جگہ نہیں ہے، کیمرہ ہر جگہ نہیں ہے، پولیس اور فورس ہر جگہ نہیں ہے، مگر میرا اللہ ہر جگہ ہے، دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے. وہ ایک بزرگ کے پاس ایک ساتھ آئے، کہا میں نے آپ سے کوئی مشورہ لینا ہے، مجھے اپنا ایسا ٹائم بتائیں جب آپ اکیلے ہوں. انہوں نے کہا 24 آور میں میرے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں جب میں اکیلا ہوں. انہوں نے کہا حضرت رات 12 بجے کا 1 بجے کا ٹائم دے دیں، ڈرائنگ روم میں آ جاؤں گا، آپ اکیلے ہوں گے. فرمایا بھائی میں وہاں بھی اکیلا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیسی بات آپ نے کہہ دی ہے، عجیب آدمی آپ. کہا بھائی میں ہر وقت میرے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو یہ شرط ہٹا دے کہ اکیلے میں نے ملنا ہے تو میں تمہیں ٹائم بتا دیتا ہوں. میں تو کسی وقت بھی اکیلا نہیں ہوتا، ہر وقت میرے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر وقت اللہ جب ہمیں دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کا واقعہ ہے، جا رہے تھے، ایک چروائے کو دیکھا، جانور چرا رہا، کہا ایک بکری دے دو، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے. انہوں نے کہا میں ملازم ہوں، مالک نہیں، مجھے اختیار نہیں ہے. کہا مالک کون سا تمہارا دیکھ رہا ہے، تمہیں ایک بکری دے دو، اس کو کیا پتا چلے گا، وہ کون سا گنے گا، یا کہنا بھیڑیے نے کھا لیا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا سے اس چرواہے نے کہا، اگرچہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. فرمایا جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا. تو میرے دوستوں، گناہ سے سب سے زیادہ بچانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کا ڈر. اور اللہ کے ڈر کی مشق ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، اس کی مشق ہو رہی ہے روزے میں. آپ کا روزہ ہے یا نہیں؟ بولو، سچ بولو. ابھی افطاری کرو گے مسجد میں، روزہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسے بتاؤ، کوئی نشانی؟ آپ کے چہرے پر تو کوئی نشانی نہیں، پورے جسم. میرا بھی روزہ ہے لیکن کوئی نشانی نہیں. روزے کو صرف کون جانتا ہے؟ آپ بتائیے، جب آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں آپ وضو کر رہے ہوں پانی پی لیں یا آپ شاور کر رہے ہوں پانی پی لیں کسی کو پتہ چلے گا؟ آپ پیتے ہیں؟ روزہ پورا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کو دن میں کتنے موقع ملتے ہیں کہ آپ کھانا چاہیں؟ آپ بیڈ روم میں اکیلے ہیں, فریج سامنے پڑی ہے, اس میں جناب فروٹ پڑے ہیں, آئس کریم پڑی ہے, ڈرنک موجود ہے, آپ کھاتے پیتے ہیں؟ آپ کو روزے میں کتنے مواقع ملتے ہیں کہ اگر آپ کھا لیں اور پی لیں تو نہ کسی کو پتہ نہ چلے, نہ آپ کے ماں باپ کو پتہ چلے, نہ آپ کے گھر والوں کو پتہ چلے, نہ وائف کو پتہ چلے, نہ عزیز و اقارب کو پتہ چلے, نہ کسی اور کو پتہ چلے, لیکن آپ نہیں کھاتے اور پیتے اور اپنے روزے کو پورا کرتے ہیں. کیوں روزے کو پورا کرتے ہیں؟ کہ روزے میں آپ کا ذہن بنتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے. بولو سارے بولو, جو جو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ہمارا عقیدہ بنتا ہے, اللہ ان سے راضی ہو جا. سارے جواب دو. روزے میں کیا ذہن بنا؟ اللہ, اسی لیے ہم روزہ پورا کرتے ہیں. اور آپ نے تو 18 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہے, 20 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہے, اور ہم پاکستان ملتان میں رہتے ہیں, اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کے گھنٹے کے بعد پیاس لگنے لگ جاتی ہے, لیکن ہم وہاں روزہ پورا کرتے ہیں, لوگ روزہ پورا کرتے ہیں حالانکہ پیاس لگی ہوئی ہے. تو ایک روزے دار جب اس نے روزہ رکھا, لمبا روزہ ہو یا گرم روزہ ہو, وہ کھاتا نہیں ہے, وہ پیتا نہیں ہے, وہ حالانکہ مواقع ملتے ہیں, وہ وضو میں بھی پی سکتا ہے, وہ غسل کے اندر شاور لیتے ہوئے بھی پانی پی سکتا ہے, وہ بند کمرے میں بھی کھا سکتا ہے, وہ گاڑی میں سفر کر رہا ہو کھا سکتا ہے, نہیں کھاتا. اس کا ذہن بنتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, میری وائف نہیں دیکھ رہی, میرا ہسبینڈ نہیں دیکھ رہا, میرے استاد نہیں دیکھ رہے, میرا شیخ نہیں دیکھ رہا, میرے دوست اور احباب نہیں دیکھ رہے, میرے رشتے دار نہیں دیکھ رہے, کوئی ان میں سے نہیں دیکھ رہا, مگر کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ روزے میں مشق ہوئی ہے, یہ روزے میں پریکٹس ہوئی ہے. اور جب یہ ہوئی تو روزہ اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے روزے دار کو دیکھتا ہے, یا رمضان سے پہلے اور بعد میں بھی دیکھتا ہے؟ اللہ ہر ایک کو دیکھتے ہیں. تو اگر یہ رمضان کی روح ہمارے اندر آ گئی اور ہم نے یہ ذہن بنا لیا اور عقیدہ اپنا مستحضر رکھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو ہم کسی گناہ کو قریب بھی نہیں جائیں گے. شراب آئے گی, بدکاری کا خیال پیدا ہوگا, جوئے کا خیال ہوگا, تو فوراً سوچے گا میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے مگر کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. میرے اگرچہ استاد اور شیخ نہیں دیکھ رہے مگر کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ گناہ سے بچ جائے گا. جب گناہ سے بچ جائے گا تو تقویٰ آ جائے گا, اور یہ تقویٰ روزے سے پیدا ہوا. اس لیے اللہ نے فرمایا کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے کہ روزے میں ذہن بنا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہوا, اور تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام, اور گناہ سے اللہ کا ڈر اور تقویٰ بچاتا ہے. اور روزے سے یہ ذہن بنا, اس لیے انشاءاللہ اگر یہ ذہن رہے گا تو آپ کو روزے سے تقویٰ حاصل ہو جائے گا. اور پھر آخری بات, پھر ایک مہینہ ون منتھ رمضان نہیں بنے گا, پھر زندگی رمضان بن جائے گی اور موت عید بن جائے گی. زندگی رمضان بناؤ, موت کو عید بناؤ. اس لیے کہ اگر گناہ سے بچ گئے زندگی رمضان بن گئی, اور جب آخری وقت آئے گا تو مسکراتے ہوئے جاؤ گے. تو رمضان ون منتھ کے لیے نہیں آیا, یہ پوری زندگی کو رمضان بنانے آیا, اور یہ گناہ سے بچنے کی مشق کرانے آیا. اور گناہ سے بچنے کی مشق ہے روزے میں ہوتی ہے, وہ اللہ کا ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مقصد کو حاصل کرنے والا بنائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس مجلس کو قبول اور بابرکت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کو, تراویح کو, تلاوت کو, ذکر کو, عبادات کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے, ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائیے. اے اللہ روزے میں ہمارا ذہن بنا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں, آپ کا ڈر ہمارے دلوں میں آیا, اس لیے ہم نے اپنے روزے کو پورا کیا. صبح سے شام تک کھانے پینے کے مواقع ملے مگر ہم نے اپنا روزہ نہیں توڑا. اے اللہ یہ نظریہ اور یہ ذہن زندگی بھر کے لیے بنا دیجئے, اور اس کو ہمارے دل و دماغ میں مستحضر فرما دیجئے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جب بھی گناہ کا خیال اور وسوسہ دل میں آئے, فوراً یہ عقیدہ آ جائے اور ہمیں اس گناہ کے قریب جانے سے بھی روک دے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا ڈر اتنا ہو جائے کہ جو گناہوں اور ہمارے درمیان رکاوٹ اور پہاڑ بن جائے. اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, فرما دیجئے. اے اللہ زندگی کو رمضان بنا کر موت کو عید بنا دیجئے. اے اللہ زندگی کو رمضان بنا کر موت کو عید بنا دیجئے. اے اللہ آنے والے سال کا رمضان بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما دیجئے. اور یہ تقوی ملتا ہے تقوی والوں کے ساتھ دوستی اور تعلق سے, اللہ والوں کا تعلق اور تقوی والوں کی صحبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اور ہمارے بچوں اور دوست بچوں اور بیٹیوں کی, اے اللہ ان کی کمپنیاں دوستیاں اچھی بنا دیجئے, نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو اور برے لوگوں کے ساتھ سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ نصیب فرما دیجئے. جسمانی روحانی بیماریوں سے شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنا بنا کر اپنے کاموں میں لگا دیجئے, اپنا بنا کر اپنے کاموں میں لگا دیجئے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ زندگی عطا فرمائیے جو آپ کو اور آپ کے محبوب کو پسند ہو, اس زندگی اور اعمال سے بچائیے جو آپ کو اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے, ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے, ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے, لیلۃ القدر نصیب فرمائیے. اے اللہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سنتوں کا اتباع نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.